نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبق نمبر 208 آیت نمبر 1 سے 15 سورۃ الاحزاب لیسن نمبر 208 آیت نمبر 1 ٹو 15 سورۃ الاحزاب آیات کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات سورۃ کے بارے میں کریں گے تھوڑی نہیں بلکہ کافی زیادہ اس لیے کہ سورۃ الاحزاب اصل میں کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن پاک کو پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی آگاہ ہوتے جاتے ہیں اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی یعنی ایک داعی ہونے کے ناطے سے یا ایک رسول ہونے کے ناطے سے ڈسکس کی جاتی ہیں لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے گھریلو معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے صورت نور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگنے والی تہمت کے ضمن میں ہم اللہ کے نبی کے کچھ حالات دیکھ چکے اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ بس اس سورت کے بارے میں کچھ باتیں ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر کی سورت ہے اس سورت کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی اس کے ملتے ہیں لیکن زیادہ معروف نام اس کا سورۃ الاحزابی ہے اور سورت کا نام آیت نمبر 20 کی آیت میں الاحزاب کے لفظ سے ہے غزب احزاب جس کو غزب خندق کہتے ہیں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے سورت میں اور ہم دیکھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے محسوس بھی کریں گے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی کوششیں کی کس قسم کے حالات آئے ابھی تک تو بدن اور روحت کو جانتے ہیں لیکن اس کو جاننے کے بعد دیکھیں گے کہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا خاموش اشارے دیتا ہے کہ یہ دین صرف آرام دہ ماحول میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا اس کے لیے کوشش کرنی لازم ہے غزب احزاب اپنے نتیجے کے اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی اور اس نے اسلام کا رخ بھی پلٹا تھا اس لیے سورت کو اسی نام سے موصوف کیا گیا نو رکوع ہیں 973 یعنی 73 آیات ہیں اور 1280 کلمات ہیں اور 5790 حروف ہیں 5790 نزول کے اعتبار سے یہ مدینہ منورہ کے تقریباً پانچویں سال نازل ہوئی یعنی ہجرت کے پانچویں سال کیونکہ اس سال ہی غزوہ خندق ہوئی جس کو احزاب کہہ کر اس صورت میں اس کی باتیں بیان کی گئیں غزوہ بنو قریظہ ہوئی اس کا تذکرہ ہم اس میں پڑھیں گے اور حضرت زینب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ سب واقعات سن 5 ہجری میں ہوئے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو کھول کر پیش کیا گیا حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج پر تھی سیاہ تاریک رات سے ابھرتی ہوئی روشنی سراج منیر کی ہے جس کو یہاں اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کیا گیا نے آپ کو بنایا سراج منیرا اس صورت میں جاہلی معاشرے کے پھیلے ہوئے رسم و رواج اور اس کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہ رسم و رواج جو معاشرے میں کی جڑوں تک پہنچ چکے تھے اس صورت کے توسط سے ایسی جہالتوں کو ختم کیا گیا اسی طرح اس صورت کا ایک خاص بنیادی نقطہ عورت ہے اس صورت میں عورت کے مقام کو متعین کیا گیا ازواج مطہرات کے ناطے سے عام عورت کی عزت کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ جب کوئی عورت عام درجے سے اٹھ کر اللہ کے نام یا اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے تو پھر وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہوتی ایسی عورتیں اصل میں چراغ راہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی راستہ دیکھتے جاتے ہیں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں مثالی باتیں ہیں دنیا کے سب سے بڑے مثالی گھرانے اللہ کے نبی کی خواتین کی سرگرمیوں اور ان کے معاملات کو پیش کیا گیا سب سے قیمتی تعلیمات دی گئیں اس صورت میں ایک ایسی کہانی ہم پڑھیں گے کہ جس کے بارے میں آج بھی اگر کوئی سنے تو خوش گم ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر آزمائش میں ڈالا اور پھر اس میں پورا بھی اتارا ایک ہمارے گھر ہیں اور ایک وہ اللہ کے نبی کے گھر تھے کہ جن کے اندر احکامات آسمان سے اترتے ہوئے دکھتے اور مان لیے جاتے تھے، اور وہ گھر جس پر 23 سال تک نور کی بارش ہوتی رہی، اللہ نے اس گھر کو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے امیدوں کا مرکز بنایا، اور ایسی خواتین کو حکم دی کہ اب جو روشنی تمہارے گھروں میں آئی ہے اب اس پر اپنا حق نہ سمجھنا، سمندر جیسا ظرف بنا لو اور اس روشنی کو بانٹنے لگو۔ ہم دیکھیں گے کسی صورت میں وائد ہے جس میں ازواج مطہرات کے ناطے سے عورتوں کو یہ کہا گیا کہ جو آیات تمہارے گھروں میں اب اتر رہی ہیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اور اس طرح سے اس صورت میں اللہ کے نبی کی تعریفیں بھی بہت ہیں، ملاء العالم میں اللہ تعالیٰ سے لے کر فرشتوں کی طرف سے درجات کی بلندی کی دعاؤں کو بھی اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ اپنے نبی کی تعریفیں فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہم سب کو بھی سبق دیا گیا کہ تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا حق ادا کرو، اور وہ کیا کہ تم اس مشن کے راہی بن جاؤ جو اللہ کے نبی کا تھا، وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ جو قربانیاں اللہ کے نبی نے دیا۔ آخری آیت میں امانت کا ذکر ہے کہ یہ سورت امانت ہے، صدیوں کا سفر طے کرتی بھی ہمارے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت پہاڑوں پہ پیش کی اور مختلف مخلوقات پہ پیش کی، کسی نے اس کو نہ قبول کیا لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا، اور انسان بہت ہی کم حوصلے والا پیدا کیا کہ وہ امانت کیا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، سورت کے اختتام پہ اس پہ بات ہوگی۔ اور ہم اس سورت کو سنتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے نہیں لکھا، ورنہ اس قسم کی صورتیں تو قرآن میں کبھی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کے اضطراب کا تذکرہ ہے۔ میں تو دیکھتی ہوں کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی حقیقت میں ایک انسان دکھتے ہیں، کہیں آپ کو جذبات کی چاشنی ہے، کہیں لوگوں کا خوف بھی ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا، اور کہیں اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ جس میں آسمان سے تسلیاں آنے لگیں گی، اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے بے بس سمجھے گا۔ حضرت موسیٰ کا تو سانپ نما عصا کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سخت احکامات کو پکڑنے کا حکم دیا کہ جو معاشرے کے رواج سے ٹکرائیں، کہ جس حکم پہ عمل کرتے ہی سارا معاشرہ اس طرح پروپیگنڈے کرنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ کیسے شخص ہیں کہ جو اپنے ہی گھر والوں پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنی بہو پر ان کی نظر تھی۔ یہ باتیں کہنا سننا آسان ہوتا ہے لیکن جب کسی کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ منافقوں کے حالات کھلتے ہوئے دکھتے ہیں۔ آپ اگر قرآن کا مزاج دیکھ رہے ہیں، سورت انفال کو دیکھیں، سورت توبہ کو دیکھیے، پھر سورت نور کو دیکھیے، اور اب سورت الاحزاب کو دیکھیے گا کہ ان سب میں جہاں اللہ کے نبی کے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ہی لوگوں کے پول کھلنے لگتے ہیں۔ سورت آل عمران میں بھی غزوہ احد کے ذمن میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی کلائی کھل گئی تھی۔ تو ہر دور میں جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں لوگ کھل کر سامنے آئیں تو حق اور باطل اس جنگ میں، یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام گندے چہروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ منافق ایڈورس کنڈیشنز میں کبھی اسلام پہ نہیں رہتا۔ یہ زندگی کا ایک بنیادی کرائیٹیرین بنا لیجیے اپنے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات دین کی ماننی پڑے جو عام لوگ نہیں مان رہے، یا دین کے لیے کوئی ایسی قربانی دینی پڑے جو دوسرے نہیں دے رہے، تو اس وقت اصل میں میری فرق ہے، میرا امتحان ہے کہ میں کیسے اور کیا کام کرتی ہوں۔ تو بہرحال باتیں تو اس میں ہم بہت ساری اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن عبرت بجاتے خود اپنا تعارف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر گروہوں کا تذکرہ ہے، وہ کون سے گروہ تھے یہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہی جائیں گے۔ اور اس سورت میں اسلامی نظریہ حیات کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا، معاشرتی زندگی کی اصلاح ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کو پڑھنے کے بعد اپنا کم از کم بہت زیادہ محاسبہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس صورت میں اشارتاً ولیمے کے آداب پہ بھی بات ہوگی، ستر اور حجاب پہ آخری مہر لگے گی۔ دو جگہ پہلے بات ہو چکی، اب آخری تیسری جگہ پہ قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے عورت کے گھر سے نکلنے کے شرعی آداب پہ بات ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی بات بھی ہوگی۔ پھر کیا ہم کسی کو بیٹا بنا سکتے ہیں؟ منہ بولے بیٹے، تم میرے بھائی، تم میرے بیٹے، اس پہ بھی صورت میں پتہ چلے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف اس انٹروڈکشن کو سننے کے بعد دل میں خواہش ہونے لگتی ہے کہ ہم اس صورت کو پورا ڈیٹیل سے پڑھیں اور سنیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ صورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ پیدا کرنے والی ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کے صورت شروع کروں گی۔ اگر آپ پوری صورت کی ان رینڈم باتوں کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کریں تو پانچ بنیادی ٹاپک اس صورت میں آئیں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور ہدایات کی پیروی کی دعوت ہے کہ بس مان لو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اللہ سے ڈرنے، اس پر توکل کرنے، وحی کا اتباع کرنے کی دعوت ہے۔ تقویٰ پہ بہت خوبصورت طریقے سے اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نقطۂ نظر معلوم ہوتا ہے اور وحی کی اتباع پہ بات ہے، توکل پہ بہت خوبصورت طریقے سے بات ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس صورت کے بنیادی مضامین میں اجتماعی رسم و رواج کی اصلاح ہے کہ جو چیزیں صدیوں سے تمہارے خاندانوں میں چلتی آ رہی ہیں اس کی اب اصلاح ہونی چاہیے۔ بہت ہو گیا، خوب بنا لی، خوب کر لی مہندیاں اور چوڑیاں، اور خوب کر لیے بیبی شاورز اور کچھ اس قسم کے حالات اور کہانیاں، لیکن اب تم نے وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے، پھر تمہیں حیاتاً طیبہ کا مزہ آئے گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ اور منہ بولے بیٹوں کو وراثت سے نکالنا، ان کا نام باپ کے نام کے ساتھ نہ لگانا، یہ سارے احکامات اسی ضمن میں ہمیں دکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے خاموشی سے اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کہنا پڑتا ہے کوئی کرے بات تو پھر بات سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنتے ہی خود بخود دل میں یہ خیال آنے لگتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ صورت اسی میں سے ہے۔ پھر اس صورت کا ایک بنیادی حصہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پر مشتمل ہے، جو ہم مناسب موقع پہ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے کوشش کروں گی کہ ایک ہی دفعہ آپ کو ان کا قصہ بتا کر پھر ہم آگے جا سکیں۔ اور تیسرا بنیادی حصہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے مثالی گھرانوں کے بارے میں ہے۔ اسی میں وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ اب چاہو تو میرے ساتھ رہو اور اسی طرح تنگی توشی میں گزارا کرو، اور چاہو تو پھر مال و اطاعت لے لو، لیکن نوجیت میں نہیں رہ سکتی، یعنی ایلا کا تذکرہ اس میں آئے گا۔ اور نبی کی بیویوں کو دوہری ذمہ داری یاد دلائی گئی کہ اب تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اچھے طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اور چوتھے حصے میں اسلامی آداب، جس میں اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دوسرے خاص احکامات جو اللہ کے نبی کے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ چیزیں نہیں تھیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پانچواں حصہ جو ہے پھر اللہ کے نبی کی ذات سراج منیر یعنی روشن چراغ کی ہے، کیسے وہ چراغ تھا، کیسے اس سے دنیا میں روشنی پھیلی، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورت کو، تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ انداز پہ غور کیجیے گا، اتنا ڈائریکٹ انداز، یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی میرا نام لے اور مجھے کہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیسا لگے گا؟ کوئی کسی کا نام لے کر کہے عائشہ اللہ سے ڈرو، کیسا لگے گا؟ بہت شدید انداز ہے، راہ راست انداز ہے۔ اور سورت کا آغاز یا ایھا النبی سے ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک خاص خوبی ہے، ایک خاص ان کے ساتھ یہ چیز جڑ گئی کہ اللہ نے آپ کو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، لیکن یا محمد نہیں کہا۔ اس کے برعکس کئی انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ ملتا ہے، جیسے یا آدم، یا موسیٰ، یا شعیب کا لفظ بھی آتا ہے، گو کہ وہ قوم نے کہا تھا لیکن قرآن میں موجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، کئی خوبصورت لفظ دیے گئے لیکن نہیں کہا تو یا محمد نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اس سے اللہ کے نبی کی شان بتائی گئی کہ تم کیسے اللہ کے نبی کا نام لے لے کر بولتے ہو, اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی صرف جاہل لوگ آ کر آپ کو یا محمد کہا کرتے تھے, باقی لوگ یا ایھا الرسول کہتے تھے. اگلی بات, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا, کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے بعض جگہ آپ ہی کو سنایا گیا اور بعض جگہ آپ کی امتیوں کو سنایا گیا. اس آیت میں کچھ ایک خاص تناظر ہے جس کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ حالات وہ تھے کہ چاروں طرف سے دشمن آپ کے اوپر حملے کر رہے تھے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑ دی ہو آپ کو دکھ دینے کی, اور ایسے حالات میں امید جو ہو رہی تھی کہ اگر آپ ان کی باتوں پہ چل پڑے, ان کی باتوں کو مان کر اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی اپنی سوچوں میں ہی تبدیلی کیوں نہ کر لی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو لہٰذا یا ایھا النبی اتق اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جو پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ تھی. ہمیں جب کوئی کہتا ہے تقوی اختیار کرو تو ضروری نہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی تقوی کے درجے پہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیادی درجے پہ ہوں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے کہ ہم اس سے آگے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے, آپ نے تو استقامت کی طرح تقوی کو بھی ہر وقت حامل رکھا. تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ تقوی آخر ہوتا کیا. جب تک تقوی کی اصل نہیں سمجھیں گے یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس آیت میں اللہ کے نبی کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا ہے. قرآن میں بار بار اس پہ بات ہوتی ہے اور یہ لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں, یعنی اس روٹ سے سب سے زیادہ لفظ آتے ہیں. لیکن نبی کے ساتھ تقوی کی بات ہے تو پھر تقوی کو تو سمجھنا ہی پڑے گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حبیب بن طلق فرماتے ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دی ہوئی روشنی میں کام کرنا. سوچیے, یعنی اللہ کے حکموں کی روشنی میں کام کرنا یہ تقویٰ ہے. اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ترک کر دینا, یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں تقویٰ کیا دکھا, کہ نیکی کرو تو اللہ سے پوچھ کر کرو, اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرو, اور کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑو تو اس کی دلیل بھی اللہ سے لے کر چلو. سوچے ذرا, اب ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں گے کہ کیا میرے دل میں تقویٰ ہے, کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتی ہوں, نیکی کی کوئی بات جو کرتی ہوں, کوئی کام دین کے نام پہ یا اپنی عبادات کے نام پہ یا معاملات یا رسم و رواج کے نام پہ کرتی ہوں تو کیا اس میں حقیقت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی. دیکھیے, کوئی ورکر اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دے اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا شام کو, کیونکہ اسے اپنی مرضی سے کیا. لیکن کیوں نہ جانے نیکیوں کے معاملے میں ہم اپنے خود ہی مینیجر بن جاتے ہیں, خود کو خود ہی تھنگس ٹو ڈو دے دیتے ہیں, ٹو ڈیز ٹارگیٹس دے دیتے ہیں اور پھر دھنکے کی چوٹ پہ اس کا اجر بھی جاتے ہیں. تو کوئی من مانا کام نیکی کے نام پہ یا تقوی کے نام پہ جائز کو ناجائز کرنا یہ تقوی نہیں ہوگا. اسی طرح تقوی کی ایک اور تعریف, ایسی حالت جس میں ایک انسان کا دل اللہ کی محبت اور اس کی عظمت اور خوف سے بھر جاتا ہے. پوچھیں مجھ سے, تین چیزیں ہیں اکٹھی, آپ ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں. ایک کونے پہ لکھ لیں محبت, دوسرے کونے پہ لکھ لیجئے عظمت, اور تیسرے کونے میں لکھ لیں خوف, اور اس ٹرائنگل کے بیچ میں لکھ لیں لفظ اللہ. بلکہ ٹرائنگل کو اگر آپ تھوڑا سا اوپر سے موڑ دیں تو یہ ایک بندہ مومن کا دل بن جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تقوی ایک بیلنسڈ سوچ کا نام ہے. بیک وقت بندہ اللہ کی محبت میں بھی چور ہے, لاڈ بھی کرتا ہوا دکھتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کی عظمت کے احساس سے لرز لرز جاتا ہے, اس کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں, गुना करते हुए डरना तो दूर की बात, नेकियां करते हुए डर रहा होता है कि उस जात का हक अदा नहीं कर पाया। अल्लाह के नबी दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मैं तेरी वो सना बयान करता हूँ जो तेरे चेहरे के जलाल को लायक है। औज़ु बिल्लाहि नूरि वज्हिकल्लज़ी ला तुराम, कई मुख्तलिफ अल्फाज़ हैं। दिन में इतना बंदे के अल्लाह की अजमत का एहसास हो कि खुद को एक चींटी से भी छोटा समझे कि जिसको कोई भी मसल के रख देगा। और साथ ही साथ खौफ, किस चीज का खौफ? शेर वाला खौफ, सांप का खौफ नहीं, खौफ है अल्लाह की नाराजगी का खौफ। मुझे तो लगता है कि इन तीनों चीजों में प्यारी छुपा हुआ है। मोहब्बत तो है ही लव ऑफ अल्लाह, अजमत तो है ही ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, खौफ में भी देखिए तो फियर किस चीज का है, अल्लाह नाराज ना हो जाए। किसी से भी अगर आपने कभी मोहब्बत की है तो आप देखेंगे इन तीनों में से कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तकवा ये कैफियत है कि बंदा सबसे बढ़ के अल्लाह से मोहब्बत करे। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, चूर चूर होते हैं, लाड भी करते हैं बच्चों की तरह, रो रो के गिड़गड़ाते भी हैं साहिबों की तरह, अमल भी करते हैं, भाग भाग के जाते हैं, कभी गाफिल नहीं रहते। और अगर आप तकवा को कह लें कि तकवा बंदे और रब के दरमियान सच्चा रिश्ता, सच की बुनियाद पे कायम होता है, बाकी सारे रिश्ते झूठे। अगर आपका अपने रब के साथ एक सच्चा ताल्लुक नहीं कायम हुआ तो मान लीजिए कि तकवा में अभी कमी है। तकवा जो है इंसान को अल्लाह ताला के इतना करीब ले जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला को नाराज करे। और आप देखेंगे कि ये चीज जिंदगी में आती है तो उसके बाद फिर इंसान की जिंदगी का बिल्कुल रुख बदल जाता है। तकवा अल्लाह ताला की निगरानी के शऊर का नाम है कि अल्लाह मुझे देख रहे। इंसान के अंदर एक मुहाफिज और निगरान के तौर पर तकवा चौकीदारी का काम करता है, तकवा गार्ड है। ये आपका गनमैन है जो इंसान को अल्लाह के कामात की इताअत के लिए तैयार करता है, किसी चोर डाकू को आने नहीं देता, कोई गलत काम इंसान के ईमान को लूट नहीं सकता। सवाल पैदा होता है कि तकवा की वजह से इंसान के अंदर क्या तब्दीली आती है? तो तकवा की वजह से इंसान उस मुकाम पर आता है जहां अल्लाह ताला उसे देखना चाहते हैं। जैसा अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा हो, बंदा वैसा बनने लगता है। और तकवा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है कि कान नकदराह वाली कैफियत पैदा होती है। फिर दूसरी बात, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और ना पिता कीजिए काफिरों और मुनाफिकों की। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दबाव था कुफार और मुनाफिकीन का, तो रोका गया कि आप उनके दबाव में ना आए, किसी पीयर प्रेशर में ना आए, इनकी बातों के खौफ से कहीं आप उस काम को छोड़ ना दें या उस पैगाम को बदल ना दें जो करने का आपको हुक्म दिया गया। और अगर आप दब गए तो आपकी कौम का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लम की तबीयत में बहुत नरमी थी, आप कुफार और मुनाफिकीन के साथ भी बड़े लुत्फ और करम से पेश आते थे, उनकी दिलदारी का ख्याल रखते। इससे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि अगर वो कोई सलाह या मशवरा देंगे तो अल्लाह के नबी फौरन कबूल कर लेंगे। हुआ क्या कि ग़ज़वे उहद के बाद अबू सुफियान, अकरमा और अबुल और तीन लोग थे कि मदीना में आए, अब्दुल्ला बिन उबई के हाँ मेहमान ठहरे। पहले उन्होंने अमान तलब की, ये उस दौर का एक रिवाज था, जैसे कभी आपने किसी तारीखी ड्रामे में देखा हो कि अगर जान की अमान पाऊं तो ये कहूँ। जब इनको अरबों में भी इस तरह होता था कि डर ये होता था कि छोटी छोटी बात भी मरने मराने पर कोई ना आ जाए तो अमान तलब कर लेते थे। इसके बाद नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ बातें पेश की कि हम कुछ कहना चाहते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई और तोमा बिन उबैरक भी साथ आ गए। अगर लफ्ज तोमा सुन के आपको सूरत निसा की वायदे याद आ गई हो कि जिसने एक शख्स ने अपने खानदान की मोहब्बत में एक यहूदी पर इल्जाम लगा दिया था, تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو بھی پچھلے سبق یاد ہے. بہرحال یہ وہی تومہ بن عبیرک ہے. بات شروع ہوئی ابو سفیان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب آپ ذرا غور سے سنیں, اور جہاں ان کے بتوں کے نام ہیں وہاں اپنے معاشرے کے بتوں کو سامنے لے لیے. کہنے لگا کہ اب لات منات اور عزا یہ ان کی دیویاں اور ان کے بزرگ تھے, ان کے خلاف کہنا چھوڑ دیجیے اور اعلان کر دیں کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو بچا لیں گے. بس یہ کر لیں آپ نے کہا, ہمارے بتوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہماری قبروں کو, ہماری درگاہوں کو ویریفائی کر دیں. ایک دفعہ بس یہ کہہ دیں کہ یہ بھی کچھ رکھتے ہیں, آخر یہ کوئی کام کر کے گئے تبھی تو ان کی اتنی بات ہے. تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے اس کے بعد کوئی تعرض نہیں کریں گے, یعنی پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ختم. دیکھیے آج کے دور میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیمیلیٹ کر لیں. آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ اسلام کے خلاف اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے, سارے دینوں کو ملا کر ایک ڈبے میں ڈالو, سب کا مربع بنا کر ایک ملا جلا دین سب کے سامنے پیش کر دو. ہندو ہندو رہے, یہودی یہودی رہے, مسلمان مسلمان رہے, اور سب کو ایک کہہ دو. میں نے چند دن پہلی بات سنی کہ کسی نے ایک نعرہ لگایا, میں صرف بات نعرہ کی حد تک بتا رہی ہوں, اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں, کہ ہندو سکھ مسلمان بھائی بھائی. پر یہ غالباً کرکٹ کے میچز کے درمیان میں باتیں ہوتی رہی ہیں. ذرا سوچ کے بتائیے بھائی بھائی کون ہے, المسلم وخل مسلم. لیکن یہ سوچ اور افکار کا فرق, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بھائی چارہ ہو, انسانی بنیاد پہ ہو, کھلانے پلانے مواسات مدارات معاملات میں چلے گا, لیکن بھائی کی بھائی والی محبت یہ نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں بہت سارے اصلاح پسند جو لوگوں کی نظروں میں اس وقت مصلح ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا درد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لڑائیاں ختم کرو, ان کی کوششیں کیا ہیں, مذہب کا لفظ نکال دو تعلقات میں سے, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. یہ جو نعرہ ہے نا, یہ بھی اصل میں یہی ہے. لوگ کہتے ہیں دین لڑاتا بہت ہے اس لیے دین کا نام لینا چھوڑ دو, درست رویہ نہیں. یہ آج کا کوئی نیا عزم نہیں ہے, اور یقین کریں جتنی مخالفت تھی صرف اس وجہ سے تھی کہ ہمارے بزرگوں کو بھی برا کہتے ہیں. برا تو آپ کہتے بھی نہیں تھے, حیرت کی بات ہے. کوئی ایک روایت اللہ کے نبی کی آپ کو نہیں ملتی کہ آپ نے لات کو گالی دی ہو, منات کو گاؤ. کہتے کیا تھے کہ لا الہ الا اللہ, لیکن سمجھنے والے خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی برائی کی ہے. اللہ تو کہتے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو, کیونکہ وہ بے وقوفی میں جو حالت میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اب یہ دعوت جو امن کی دعوت ہے, آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں امن ٹریٹی, پیس ایگریمنٹ, جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں, کتنی اچھی دعوت ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو لڑائیاں ہوتی ہیں اتنا, تو بہتر ہے کہ سارے ایک پہ چپ کر کے بیٹھے رہے. آج بھی جہاں نیا دین آتا ہے گھروں میں خاندانوں میں یہی جھگڑے اٹھتے ہیں, گھر گھر کی یہی کہانی ہے. سب اچھے تھے, یہ کیا نئے کام شروع کر دیے, اب شادیوں پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ مٹن نہیں کر رہے, مہندی نہیں کر رہے, ہم مائیاں نہیں کر رہے, ہم بابے نہیں کر رہے. یہ کیا وہ ایک گھر میں سب مل کے رہ رہے تھے, اب یہ ان کو برتنوں کی سوچ گئی اور اب بھابھی دیور کے سامنے نظر آتے ہوئے چھجکتی ہیں. چلو سب چھوڑو پہلے کام پہ آ جاؤ. تو وہی مثال پیچھے جو بہت دفعہ دی کہ گٹر کا پانی سب پیتے رہے تو خوش ہے, اور اگر ایک انجینئر آ کے پائپوں کو الگ کرے اور تھوڑی سی مشکل ہو اور دو طرح کے گروہ بن جائیں, کچھ کے چلنے تو ویسے ہی کچھ کے نہیں, ہمیں صاف چاہیے, یہ جھگڑا بہتر ہے کہ وہ امن بہتر ہے. یاد رکھیے کہ اسلام ہر قیمت پر امن نہیں چاہتا. یہ ایک جملہ لکھیے, بہت معروف بولا ہوا جملہ کہ امن ہر قیمت پہ, پیس اینی کاسٹ, یہ غیر اسلامی جملہ. اسلام صرف امن نہیں چاہتا, اور خاص طور پہ شرک کی کاسٹ پہ, کہ شرک پہ رہو, بے دینی پہ رہو, سود پہ رہو, خرابیوں پہ رہو, امن رہے اسلام نہیں چاہتا. یہ پیس چاہیے ہوتا تو پھر آج سے 1400 سال پہلے یہ پیس قائم ہو چکا ہوتا. اللہ کے نبی نے ان کا یہ مشورہ جب سنا, انتہائی بےہودہ قسم کا, آپ کو سخت کوفت ہوئی, تکلیف ہوئی کہ یہ کیا باتیں کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں ان گستاخوں کے سر قلم کر دوں. یعنی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو کفر کے ساتھ ملا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں انہیں پہلے سے امان دے چکا ہوں۔ پھر آپ نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور منافق اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے، لہٰذا ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ آیت اس کے بارے میں۔ اس میں آپ دیکھیں کافر بھی تھے جو مکہ سے چل کر آئے، تین شخص وہ کفر پہ تھے، اور مدینہ میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا تومہ اور عبداللہ بن ابی، یہ منافق تھے، کہا نہ مانی۔ ہمیں کیا میسج دیا کہ تم ان کی نہ مانو، بلکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہے علم والا اور حکمت والا، یعنی اس کی مانو۔ یہ اس قابل نہیں ہے جو آج جو باتیں کہہ رہے ہیں کل اس کے بدل دیں گے۔ تم تو اس ذات کی بات مانو جو تمہاری انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، جسمانی ساری ضرورتوں سے باخبر ہے، اس کا ہر حکم حکمتوں سے پر ہے، ایسے علیم اور حکیم خدا کی فرما برداری سے دنیا اور آخرت میں فائدے ملیں گے۔ تم اپنی مرضی سے ایسی باتیں کر کے ان کی باتوں کو مان کے سوچتے ہو کہ امن قائم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی صفات علیم اور حکیم۔ اللہ علیم ہے، کیسے؟ وہ اعمال کے انجام کا علم رکھتا ہے اور ہر عمل کا اس کے انجام کے حوالے سے علم دیتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیے نا، اس نے خوب علم کی بنیاد پہ دیے اور حکمت کی بنیاد پہ دیے۔ اس کے اقوال اور افعال حکیمانہ ہیں، اس کے فیصلے حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو زندگی گزارنے کا نظام دیا وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جذباتی باتیں کر دی اور جذبات میں ڈال کے کہہ دیا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، کا ان کی باتیں چھوڑو۔